بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. سورة النحل کی آیت نمبر 53 ہے. یہ ترجمہ عرض کروں گا اس سے پہلے کی بھی آیت کا ملا کے تاکہ وہ ربط معلوم ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ مضمون کیا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ نے کلام پاک میں یوں فرمایا ہے کہ وقال اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وقال اللہ. عجیب آیت ہے, یعنی کلام تو حق تعالیٰ کا ہے ہی, ہم کہیں گے کہ وقال اللہ, لیکن خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. عجیب بات ہے. اس کیوں تاکید, تاکید کیا کہ بندے اور غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں, اہم مضمون ہے, تبھی تو یوں فرمایا. ایک آیت ہے, خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, خود فرما رہے ہیں وقال اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم یہ فرمایا, اور یعنی ترجمہ ہی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو یا زیادہ معبود مت بناؤ, بس ایک معبود وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ. تم لوگ خاص مجھ سے ہی ڈرا کرو اور اسی کی ملک ہیں سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں, اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو, اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب تم کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو, پھر وہ جب تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا. تکلیف جب ہوتی تو اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور بات شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے, اس سے کچھ متعلق ہے, اس لیے اسی مضمون کو کچھ اس میں سے پڑھوں گا تھوڑا سا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس ہوتی تھی پیر اور جمعہ کو, جمعہ کو عام مجالس ہوتی تھی لوگوں کے لیے, اور پیر کو خاص مجلس ہوتی تھی ان حضرات کے لیے جو سلوک میں لگے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے سمجھ لیجئے وقت بہت کم ہے. یہ تو حضرت فرما رہے ہیں, حق تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں, اقتربت الساعہ, ارے بھائی قیامت قریب آ گئی اور تم غفلت میں پڑے ہو. خدا کے لیے سمجھ لیجئے وقت بہت کم ہے, جو بات دین کی اور اللہ کی, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو جائے اس کو اپنا شعار بنا لیجیے, اس پر آخر عمل کا کون سا وقت آئے گا, کب تک کے لیے آپ ملتوی کرتے رہیں گے. اب یہ عذر کرنا کہ بھائی اس میں یہ مشکل ہے, مجھ کو یہ دشواری ہے, یہ سب غلط ہے. جس دن ارادہ کرو گے اسی دن انشاءاللہ کام بن جائے. یہ سب ہمارے جو عذر ہیں سب کیا کریں, یہ ہے وہ ہے, سب غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی کلام پاک میں صاف ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں ان کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتے ہیں, خود حق تعالیٰ بڑھ جائیں گے آپ کی طرف. اور حدیث شریف میں ہے الدین یسرن, دین آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ دین بہت آسان ہے, اور کلام اللہ میں بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ دین آسان ہے, مگر دین کے معنی لوگوں نے غلط سمجھ رکھے. یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے اور مذاہب ہیں کچھ رسومات ہوتی ہیں, کچھ عبادت ہوتی ہیں, جیسے عیسائیوں کے ہاں ہے, یہودیوں کے ہاں ہے, ہندوؤں کے ہاں ہے, ویسے انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام بھی ایسا ہی دین, جیسے وہ کرتے ہیں کچھ چیزیں ویسے ہم نے کر لی نماز میں یا روزے میں یا حج میں, بس یہ ہو گیا, بس انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو کر لیا اور مذہب کا دین کا حق ادا ہو گیا, اب آزاد ہو جو چاہے کرو, کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں, جیسے چاہو معاملہ رکھو, جیسے چاہو تعلقات رکھو, جیسے چاہو معاشرے میں رہو, کوئی بات نہیں. ہمارے دینداروں کا یہی حال ہوا ہے, چلا کھینچ لیں گے واعظ کریں گے، تقریر کریں گے، دینی مجالس کریں گے، دینی مجالس میں شرکت کریں گے، قرآن کی تفسیر کے درس میں جائیں گے، یہ عبادات وغیرہ تک، عمرہ کر لیں گے نفل، حج کر لیں گے نفل، اور بھی ایسی عبادات کر لیں گے، روزہ رکھنے کا موقع آئے گا روزہ رکھ لیں گے، لیکن معاشرت میں اور معاملات میں اور اخلاق میں صفر ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام وہاں ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر تو یہ دین ویسی ہو گیا جیسے ہندوؤں کا دین اور عیسائیوں کا دین، بس مذہبی رسومات کو ادا کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر لیا۔ جس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفل حج کو آنے والے، نفل عمرے کو آنے والے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، محرم نامحرم کی تمیز نہیں کرتے، غیبتیں کر رہے ہیں، اسی طرح سے چلے کھینچنے والے، اسے سب کا حال ہے۔ اب تو خیر یہ حال ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی ویژن پہ لگے ہوئے ہیں، فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، بیکار بیکار چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چھوڑو اس گفتگو کو کہ تصاویر حلال ہیں یا حرام، میں یہ کہتا ہوں کہ مرد بیٹھ کر جو عورت کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے یہ کس فقہ سے جائز؟ دنیا کی کسی فقہ سے یہ جائز؟ اور عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر مرد کو دیکھتی ہے یہ دنیا کی کس فقہ میں جائز ہے؟ بتائے تو صحیح کوئی مجھے۔ اس میں تو شیعہ سنی سب کے نزدیک حرام، نہ محرم کی تصویر دیکھنا یا نہ محرم کو دیکھنا، تو اس میں کہاں اختلاف ہے؟ تم اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی میں سے کتنے لوگ اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں قرآن کے؟ کیا آپ اپنی کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور کتنی ہی احادیث شریف اس بارے میں ہیں، اس پہ کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں لیکن عبادات کے لیے بھرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین کو غلط سمجھ لیا، اور اس میں بے شک قصور ہے، سمجھانے والوں کا بھی ہوگا لیکن سمجھنے والوں کا بھی قصور ہے کہ معلوم ہی نہیں کرتے، غلط دین کو کیوں قبول کر لیتے اتنی جلدی؟ کلام پاک میں ہے کہ جب کوئی غلط راستہ دیکھتے ہیں تو اختیار کر لیتے ہیں اس کو فوراً، اور جب حق بات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے رشد کا، آیت کا، تو اس کو نہیں اختیار کرتے۔ دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے، دین اسلام ایک قانون فطرت ہے، اللہ جل شانہ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرما دیا، اب یہ اس کی خالقیت ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو اپنی روزی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس کو دوست دشمن کی پہچان بتا دی، خالق کائنات نے اس کو کھانے پینے رہنے سہنے کے سب طریقے بتا دیے، ایک مکمل ضابطہ حیات بتا دیا، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز بتائی گئی، یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، ان کو تم اختیار کرو، اور یہ مضر ہیں، ان سے پوری طرح سے بچتے رہو۔ چونکہ کلام پاک آپ دیکھ لیجئے کہ کلام پاک میں وراثت کے بھی قانون ہیں، بے اور شرع کی بھی آیات ہیں، یہ احکام ہر چیز کے بتائے گئے ہیں، معاملات کے بھی، اور یہ بھی ہے کہ حسد نہ کرو، کبر نہ کرو، شکر کرو، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارو، غیبت نہ کرو، تو ایک ضابطہ ہے، پورا ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ تمہارے لیے مفید ہیں، ان کو تم اختیار کرو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مضر ہیں، ان سے بچو، یہی گناہ ہے، یہ تمہارے دوست ہیں اور یہ تمہارے دشمن ہیں، دوستوں سے تعلق رکھو، دشمنوں سے بچتے رہو۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک شریف انسان کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اپنا قانون نافذ فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور ہر ادائے انسانی کو کروا کے دکھا دیا ان سے، یعنی اس کی ضروریات اور لوازمات اور تعلقات اور حرکات اور سکنات سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر کرا کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ان کو نمونہ بنا دیا کہ ہم انسان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، شریف النفس انسان ایسا ہوتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ خود کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ہم سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، صرف عبادت نہیں، نفلیں نہیں۔ تو حق تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا کیا، تک پہنچایا ہم تک، اور یہ فرما دیا کہ دیکھو شریف النفس انسان ایسا ہوتا ہے، اشرف المخلوقات اس کو کہیں، یہ اشرف المخلوق، اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی اتباع کرو۔ تو ہمارا مذہب صرف عبادات تک نہیں، ہمارا دین صرف عبادات، ہمارا دین تو ہم کو معاملات بھی سکھاتا ہے، معاشرت بھی سکھاتا ہے، اخلاق و عادات بھی بتلاتا ہے، اور تعلقات کی نوعیت بھی بتلاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ احادیث بھرا ہوا ہے، جو چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، سب میں باب قائم ہے، معاملات کے، بے کے، شرع کے، اس کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، شادی کے، نکاح کے، مہمانی کے، میزبانی کے، ہر چیز کے ابواب قائم ہے، دیکھ لے کوئی۔ خدا کے لیے تم سوچو کہ تم مومن ہو تو ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، مسلمان ہو تو اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے کیا معنی ہیں، ہم مومن ہیں تو کس لیے ہیں، ہم مسلم ہیں تو کیوں ہیں،
کیا امتیاز ہے مسلم کا. آپ لوگوں میں سے بعض صاحبان دین کی اچھی باتیں سننے کے بعد بھی اس کا تہیہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی زندگی صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے بسر کریں, چنانچہ تغیر نہیں لاتے. چنانچہ یہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت تھی, بڑا مجمع ہوا کرتا تھا, ابھی بھی یہی شکایت ہے. سن تو لیا, سننے کے بعد عمل بھی کیا, تغیر پیدا کیا اپنی زندگی میں, پھر وہی رفتار بے ڈھنگی, پھر وہی انٹرنیٹ, پھر وہی فضول خبریں. ارے بھائی گناہ کی باتیں ہیں, ان میں تم کیوں پڑھتے ہو؟ بلا ضرورت کسی ایسی چیزوں کو دیکھنے میں گناہ میں ضرور پڑو گے. اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو خدا کے لیے کہ تم مسلمان کس صورت سے ہو اور ایمان کے کیا معنی ہیں اور اس کا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں. خدا کے لیے ان کتابوں کو پڑھو جن سے تمہیں حق معلوم ہو, یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کے کیا معنی ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. تعلیم الدین حیات المسلمین جزاء الاعمال, تعلیم الدین حیات المسلمین جزاء الاعمال, یہ کتابیں پڑھا کرو, ان کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. ان کتابوں سے معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا چیز ہے, ایمان کیا ہے اور ہم کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس ناکارہ سے ایسا کام لے لیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی تمام باتیں جمع ہو. واقعی ایک عملی کتاب ہے, چونکہ اس میں صرف عبادات نہیں ہے بلکہ تمام پانچوں شعبے جو دین کے ہیں, عبادات اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت اور قائد, سب کچھ اس میں اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, بولنا چالنا, مسکرانا, جتنی بشری ادائیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہیں اور الحمدللہ سب احادیث شریف میں جمع ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچا دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عملی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. خدا کے لیے کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرو, یہ تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ اور انسانیت کا شرف ہے. اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی تمام باتوں کو ایک ایک کر کے درست کرتے چلے. جائزہ لے لو اپنی زندگی کا کہ کون سی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہیں اور کون سی ان کے مطابق ہیں, ایک ایک کر کے ٹھیک کرو. انشاءاللہ تعالی اسلام بھی صحیح ہو جائے گا, ایمان بھی کامل ہوگا اور دنیا کی زندگی بھی پرعافیت گزرے گی. یہ باتیں جو ابھی بتا رہا ہوں یہ سب کرنے کی ہیں, صرف سننے کی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور میں آپ سے کیا بات کہوں اور آپ کو کیا بتاؤں. اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ رسومات اور بدعات وغیرہ کا زور ہے, اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. اب اسلام کے پردے میں, حتیٰ کہ عرفات کے میدان میں بدعت ہو رہی, لاؤڈ اسپیکر لگا لگا کے وہی بدعت والی چیزیں کی جا رہی, کوئی روکنے والا نہیں. ہر شعبہ زندگی میں بدعت اور رسومات جاری. ان کتابوں کو پڑھ کر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ سمجھو کہ اسلام جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات حضرت نے فرمائی اس میں کہ چار چیزیں ہیں جو میرے دماغ کو متاثر کر, اور اصل مضمون جو بیان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ چار چیزیں ہیں جو میرے دماغ کو متاثر کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. ایک پریشانیاں, دوسرے بیماریاں, تیسرے سفلی عمل, اور چوتھے برے اور گندے خیالات اور وساطے. اور یہ پریشانیاں عالمگیر ہو رہی ہیں, بیماریاں عالمگیر ہو رہی ہیں, خیالات پریشان کن عام ہو رہے ہیں, لوگوں کو خواب وحشتناک نظر آتے ہیں. یہ مختصر طور پر بتا رہا ہوں, مجھے ان باتوں سے روز صاف کا پڑتا. واقعی ابھی بھی یہی حال ہے, خطوط آتے ہیں, عورتیں پریشان, مرد پریشان, بچے پریشان, کسی کو صحت کا مسئلہ, کسی کو صفتی عمل کا, کسی کو وسافت آ رہے ہیں, کوئی بھی سکون اور عافیت میں نظر نہیں آتا. جس کو دیکھیں کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں, کیا بہو ساس کے جھگڑے ہیں, کہیں گھر اجڑ رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, اس قدر کثرت سے ایسے واقعات ہیں. تو اب تو خیر اور خراب ہو گیا معاملہ, تو ہمارے حضرت کے زمانے میں 40 سال پرانا ہے. یہ ماحول میں ایسی پھیل گئی ہیں چار چیزیں کہ 99% اسی میں, 99% فرمایا کہ 99% ان چاروں میں سے کسی نہ کسی میں مبتلا ہے, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, سفلی عمل اور گندے اور برے وساوے. اچھے لکھے پڑھے لوگ بھی, جاہل بھی, کاروباری لوگ بھی, دفتر والے لوگ بھی, عورتیں بھی, مرد, سب ان چاروں چیزوں میں مبتلا ہے. اور بھی ہوں گی کچھ چیزیں لیکن یہ چار آپ کے سامنے ہیں حضرت فرما رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں چیزوں کے ساتھ ہم کیا کریں. جس میں آزادی میں پھونکی تو نے مجبوری کی روح, خیر جو چاہا کیا, اب یہ بتا ہم کیا. سچ جو ہے یہ تو سب چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کیا. بھائی مختصر بتلا رہا ہوں, خدا کے لیے سن لو اور یاد رکھو اور اس پر عمل کرو, ورنہ عمر بھر ان سے چھٹی نہیں ملے. آپ یہ بتائیے کہ آپ ایمان کس پر, کون آپ کا خدا ہے؟ خدا کو آپ نے پہچانا؟ آج ہم نے تو کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کی. ذرا ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھو زمین اور آسمان کو, ستاروں کو, چاند کو, سورج کو دیکھو اور بتاؤ ان سب کا خالق ہے کون. اتنی بڑی کائنات تمہارے سامنے ہے اور تمام دنیا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دریا ہیں, کون ہے ان کا خالق؟ نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی قدرت ہے جو تمام عالم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے, ستاروں کا خالق کون ہے؟ وہی خالق جو دن کا, رات کا, اور زمین و آسمان کا, اور تمام کائنات کا ایک ہی خالق ہے, وحدہ لا شریک لہ. اس خالق نے ہمارے لیے یہ ضابط حیات بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے وہ ضابطہ ہے, ضابطہ حیات زندگی کے لیے ہمارے ایک ضابطہ اس خالق نے بنایا جو ہر چیز پہ قدرت. تو ہم اس کی ناقدری کیسی کرتے ہیں؟ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. غفلت کا یہ حال ہے کہ کبھی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے آج کل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. اگر معلوم ہو جائے تو اس پر عمل نہیں کرتا. اسی خالق نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو, دیکھو تم اس طرح رہو. یہ نفس ہیں اور شیطان ہے, یہ پریشانیاں ہیں, یہ بیماریاں ہیں, یہ ضرور ہو کر رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہی ایسی. وہی خالق خیر ہیں اور وہی خالق شر بھی. اچھی طرح سمجھ لیجیے, خالق جو ہیں خیر کے بھی حق تعالیٰ ہیں اور شر کے بھی حق تعالیٰ. خالق تو وہی, خالق وہی. تو ہمارے خالق نے, ہمارے مالک نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم کو علم دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. خیر کا نتیجہ اچھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا, اور یہ سب احادیث شریفہ میں محفوظ ہے اور ہمارے پاس سب موجود ہے. اسی طرح خالق کائنات نے ہم کو سب کچھ بتلا دیا کہ خیر کو کس طرح اختیار کیا جائے اور شر سے کس طرح بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو, سب کچھ اس میں ملے گا. یہ جو چار باتیں ہیں, پریشانیاں اور بیماریاں اور سفلی عملیات اور خواب اور وساوس اور خواب اور خیال, یہ تو ہم سے وابستہ چیز. ہمارے خالق نے ان کا کوئی تدارک بھی بتلایا ہے یا نہیں؟ ہے کوئی تدارک؟ یا صرف محض خیالات میں مبتلا کرا دیا, وساوس میں مبتلا کرا دیا, ہمیں پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور ہمیں برے اور گندے خوابوں میں مبتلا کر دیا؟ بتاؤ مگر یہ کرنے والا کون؟ اس مشیت کو کوئی لاگو کرنے والا ہے یا یوں ہی خود بخود ہوتا رہتا ہے؟ خود بخود تو نہیں ہوتا. سفلی عمل کر دیا, خود بخود ہو گیا. کسی شخص میں اختیار ہے آپ نے سفلی عمل کر دیں؟ ہے اختیار کسی کو؟ بھائی صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے, اس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. جب اس کی مشیت سے ہو رہا ہے یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ وساوس, یہ خواب, جو بھی گندے آ رہے ہیں آپ, جب حق تعالیٰ کی یہ مشیت سے ہو رہا ہے تو حق تعالیٰ کی رحمانیت سے بعید بات ہے کہ حق تعالیٰ زہر تو پیدا کر دیں اور اس کا تریاق پیدا نہ فرمائیں. یہ ممکن نہیں. تعالیٰ رحمان ہے, جب انہوں نے ہی پیدا کی ہیں یہ بیماریاں اور پریشانیاں اور سفلی عمل اور یہ سب, تو ان کے خالق تو وہی ہیں, تو کیا اس کا تریاق نہیں پیدا کیا ہوگا؟ تریاق بھی پیدا کیا ہے. انہوں نے بتا دیا, حق تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو شر یہ ہے اور اس کا تدارک یہ ہے, خیر یہ ہے اور اس کو یوں حاصل کیا جائے. دیکھو یہ اعمال خیر کے ہیں, تم خیر کے اعمال اختیار کرو اور شر کے اعمال سے بچو, جس میں تمہارے لیے یہاں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے. کھلا ہوا قانون ہے, کھلا ہوا ضابطہ ہے. اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا حسان تو صاف بتا دیا کہ دیکھو تم فلاح چاہتے ہو دنیا میں, تم حیات طیبہ چاہتے ہو. چنانچہ آیت ہے, کیوں بھائی؟ جو اعمال صالحہ اختیار کرے گا ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے, دنیا میں دیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, نہ پریشانیاں اس کے اندر ہیں, نہ بیماریاں ہیں, نہ دشواریاں ہیں. سادہ سارے تمام ان چاروں چیزوں کا تدارک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے لیے حسان نے فرمایا ہے تقوی یہی ہے. تقوی یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں حسان نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل سے اس کے لیے ہم ایک راستہ نکال دیں. اس کے لیے وہ چیزیں ہیں, یہاں تک ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو نہ غم ہوگا نہ خوف. تو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا وعدہ ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے یعنی گناہ سے بچو گے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو جیسے, اور یہ صرف ظاہری امور میں نہیں ہے, باطنی امور میں بھی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں, ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ حالانکہ گناہ دن رات کرتے ہو. کیا خود رائی کم بڑا گناہ ہے؟ حسد کم بڑا گناہ ہے؟ کیا غیبت کم بڑا گناہ ہے؟ دن رات تو ہم مشغول رہتے ہیں ان چیزوں, اور بالخصوص خود رائی کے مرض نے تو ہر ایک کو مارا ہوا ہے. جس کو دیکھیے خود رائی, ایسے لوگ تو بہت کم ملتے ہیں جن کے اندر خود رائی نہ ہو, اپنی مرضی کرتے ہیں. بس یہی تدارک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم فرمبرداری اختیار کرو, ان کے احکامات کو بجا لاؤ, پھر عافیت ہی عافیت ہے. کلام پاک میں وعدہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تم کہو کہ تقوی اختیار کرو, اس کے بعد بھی کوئی تم پہ صفری عمل کر دے گا, لیکن ہم خود اختیار کرتے ہیں ہم شر کو. جب شر کو اختیار کرتے ہیں اس کا رد عمل ہوگا. بس تدارک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم فرمبرداری اختیار کرو, ان کے احکامات کو بجا لاؤ, پھر عافیت ہی عافیت ہے. اگر نفس کا کہنا مانو گے تم زمانے سے مغلوب ہو جاؤ گے, اور تمہاری خوشیاں ختم ہو جائیں گی, تم پریشان رہو گے. رہو بیمار, گندے وسوسے لاتے رہو, برے خواب دیکھا کرو, اب اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. تم نے خود شر کو پسند کیا اور اس کو اختیار کر لیا, اس کا نتیجہ بھگتو. سیدھی بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بتا دیا کہ یہ تمہاری دشواریاں اور تمہاری بیماریاں اور تمہارے برے خیالات یہ سب تمہاری اپنی بدعمالیاں اور شامت اعمال, جیسا عمل کرو گے ویسے اس کا خمیازہ بھگتو. حق تعالیٰ تو خالق خیر بھی ہیں اور خالق شر بھی ہیں, اور شر سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں کہ یہ برے خیالات, یہ وساوس, یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ سفلی عمل کس طرح سے دور ہو سکتی ہیں. عالم امکان میں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, کسی کی مجال نہیں کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے جو اور اس کی تاثیرات رکھ دی ہیں کوئی اس کو بدل سکے. سورج کے اندر جو تاثیر ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کو بدل دے. جس چیز میں جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی وہ ان کے حکم سے ہے, ان کے حکم سے ہمیشہ قائم رہے گی, اس کی کوئی تاثیر کو کوئی بدل نہیں سکتا. آگ ہمیشہ جلائے گی اور برف ہمیشہ ٹھنڈا کرے گی, گرم چیزیں گرم معلوم ہوں گی اور کڑوی چیزیں کڑوی معلوم ہوں گی, اور میٹھی چیز ہمیشہ میٹھی معلوم ہوگی. اب تمہاری خوشی ہے کہ تم میٹھی چیزیں کھاؤ یا کڑوی کھاؤ, برف کے اوپر ہاتھ رکھو یا آگ میں ہاتھ ڈالو, یہ تمہارے اختیار میں. لیکن جب آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آگ ضرور اپنا اثر کرے گی. اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں سب دوزخ ہیں, آگ ہیں. تم ان کو اچھا سمجھ کر, لذیذ جان کر اختیار کرتے ہو تو اب تم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. غصہ کیا ہے؟ آگ ہے. سیدھی سیدھی دوزخ اپنے لیے. آپ ابھی بیٹھے ہیں, ابھی اچھے خاصے بیٹھے ہیں, کیسا دل ہے آپ سے تھا, اور غصے میں کیسا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے نہیں, آگ لگ گئی, دل خراب ہو گیا, آپ دوزخ میں چلے گئے. خود اپنے لیے ہم پیدا کرتے ہیں. خالق کائنات نے, ہمارے رب نے, ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ شر ہے, اس کی یہ تاثیر ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے, پریشان رہو گے, بیمار ہو جاؤ گے, دشواری ہوگی, تباہی و بربادی آئے گی, لوگ تمہیں ذلیل کریں گے. یہ شر کے اعمال ہیں, خبردار ان کو ہرگز نہ کرنا, اگر کرو گے تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آگ کو چھوو گے تو وہ تمہیں جلائے گی. اب چاہے کوئی بڑے سے بڑا صدر مملکت یا وزیر اعظم چھوئے, چاہے فقیر چھوئے, چاہے بیرسٹر چھوئے یا فلسفی چھوئے, سب کا ہاتھ جلے گا. گناہ کی سزا ہر شخص کو بھگتنی پڑے گی, یہ خدا کا قانون ہرگز نہیں بدلے گا. اور ہر گناہ توبہ نہ کرو گے تو قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا, اس کی تاثیر وہاں ظاہر ہو کر رہے گی. جتنے چاہے گناہ کر لو, یاد رکھو کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا رد عمل نہیں ہوگا, اس کی تاثیر حق تعالیٰ نے رکھ دی ہے. جیسے زہر کی تاثیر ہے ایسی گناہ کی تاثیر. وہ آتے ہیں عملیات والے آتے ہیں کہ مجھ سے عملیات والے بعض ملے. میں نے کہا عملیات آپ کو کہاں سے کیا نظر آتا ہے؟ اثرات نظر آتے ہیں. کیا نظر آتا ہے؟ جو اثرات آپ کو محسوس ہو گئے کہ کسی شخص پہ ہیں, آپ کیسے سمجھے کہ یہ گناہ کے اثرات ہیں یا کسی اور چیز کے اثرات ہیں؟ کیسے سمجھیں گے آپ؟ وہی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. اکثر تو یہی ہوتا ہے, اثرات گناہ کے ہوتے ہیں اور یہ عملیات والے ان کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ تم پہ کسی نے صفری عمل کر دیا ہے, فلاں ہو گیا. لا حول ولا قوۃ. بعض جنات کو بول دیتے ہیں. 99% سے بھی زیادہ سب کوئی میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, نفسیاتی ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ عملیات والوں سے پوچھیے آپ, جا کے وہ آئیں گے آپ کے پاس, کہیں گے آپ پہ اثر ہے, آپ نے کسی اور گھر والے کا نام لیا, ہاں اس پہ بھی اثر ہے, تو فلاں کمرے میں اثر ہے, ہاں اس کمرے میں. کہاں سے اثر آ گئے؟ ایک دم سے وہ عملیات والوں کے ساتھ ہی, ان کے آنے کے ساتھ ہی سارے اثرات بھی جمع ہو گئے. کچھ نہیں, سب فضولیات, سب گناہ کے اثرات. کیسے معلوم کریں گے یہ گناہ کا اثر ہے یا صفری عمل کا اثر؟ چاہے کوئی اس کو کرے, جب گناہ کرو گے تو اس کا اثر بھگتنا پڑے گا, اور نیک عمل کرو گے چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا, اس کا تم کو اجر ملے گا, اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کی مشیت جاری ہو چکی ہے, نیک اعمال کا وہ اجر دیں گے, تمہیں سکون دیں گے, فرحت دیں گے, اور آنکھیں بند جیسی ہوں گی تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. اور برے اعمال کرو گے تم یہاں بھی پریشان رہو گے, تمہیں برے خواب نظر آئیں گے, صفلی عمل تم پہ کیا جائے گا, لوگ تمہیں ستائیں گے, ظلم کریں گے, اور چونکہ تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو اس کی سزائیں ہیں. یہ اس کی سزائیں, قانون فطرت کوئی بدل نہیں سکتا. تم اپنے گریبانوں میں سر ڈال کر دیکھو تو ساری پریشانی, ساری بیماریاں ہماری اپنی ہی شامت اعمال ہے, یہ تم کو نظر آئے گا. ہم برے اعمال کرتے ہیں, آنکھ ہماری بھٹکتی ہے. جب کلام پاک کہہ رہا ہے کہ اے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اور اے عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اور تم دیدہ دلیری سے اپنی نگاہوں کو نامحرم عورتوں یا اس کی تصویروں پہ ڈالتے ہو, تو کوئی کم بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا آیت کی تم مخالفت دن رات کرتے رہتے ہو, اور پھر کہو گے کہ ہم پہ صفلی عمل کر دیا گیا, کیوں نہیں ہوگا سفیان؟ غیبتیں کرتے ہو کیوں نہیں ہوگا تمہارے اوپر؟ ہوگا من جانب اللہ ہوگا, کیونکہ اس کی تاثیر ہی ہے. کیا تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا پتہ نہیں کہ ان کا کیسا انداز تھا, کیسی وضاقت تھی, کیسا رہنا سہنا تھا؟ تم کیوں اس کی مخالف بنتے ہو؟ تو اس کی مخالفت کا وبال تم کو بھگتنا نہیں پڑے گا. یہ فرما رہے ہیں, آنکھ ہماری بھٹکتی ہے اور گناہ کبیرہ کرتی ہے, نامحرم پر نظر پڑتی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لیجیے سنیے, یہ میں اسی لیے حضرت کی زبان سے سنتوں. ایک صاحب نے اٹھا کے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا فلاں چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا میں تو حرام نہیں کہہ رہا, قرآن حرام جسے کہہ رہا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نظر نہیں سکتی. جب کلام پاک میں کہہ دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو تم نیچی رکھو, خبردار تم نے چاہے انٹرنیٹ کے اوپر نظر ڈالی نامحرم پہ, یا اخبار میں ڈالی, یا کہیں بھی ڈالی, تم حرام کے مرتکب ہوئے, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا, اور 1400 سال تک اس کی وہ حفاظت کی گئی ان احکام کی. اب تم ان کو دیدہ دلیری سے کرتے اور پھر کہتے ہو تمہارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی. ہر نامحرم کی نظر تم کو کھائے گی, تم کو مصیبتیں مبتلا کرے. اور اسی طرح سے جو قریب رشتے دار ہیں, خالہ زاد, چچا زاد, ماموں زاد, دیور, نندو, ان سے پردہ ہے, فرض ہے ان سے پردہ. تم نہ کرو تو تم سمجھو کہ ہم ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, مصیبتیں مگر تمہیں اس سے آئیں گی. اور آپ دیکھ لیجیے جا کر, اگر کوئی خوش ہے تو وہی جو اللہ تعالیٰ کا ہے, ورنہ کوئی خوش نہیں ہے. فرما رہے دیکھیں, نامحرم پر نظر پڑتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کی سزا آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. تم گناہ کرتے ہو پھر توبہ نہیں کرتے, زبان ہے اس سے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے, خبردار, غیبت مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. 50 دفعہ غیبت کرتے ہو اور توبہ بھی نہیں کرتے تو بھگتو, مردار بھائی کا گوشت کھائے جاؤ اور اس کا نتیجہ بھگتتے جاؤ. یہ قانون فطرت ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ایکشن اور ری ایکشن, عمل اور رد عمل, فطرت کا قانون ہے. پھر ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو تو دیدہ دلیری کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کرتے ہوتے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو. شادیوں میں تم کیا کرتے ہو؟ شادیوں میں تو ہم مسلمان دیندار, یہ نیک لوگ, داڑھی والے, تکنے سے اوپر پجامے والے, چلے کھینچنے والے, تبلیغ کرنے والے, واز دینے والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوتے ہیں جس وقت وہ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادیاں کی تھی؟ یہ کر کے دکھایا ہمیں, کیا وہ اسوہ نہیں تھے ہمارے لیے؟ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ فرمایا ہمارے لیے, تو ہم پہ فرض نہیں ہو گیا کہ ہم جیسے انہوں نے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نکاح کیا تھا, اور کس طرح سے نکاح کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھایا, اور کتنی مخالفت ہم کرتے ہیں, کیا کیا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے شادیوں میں, اور اپنی زندگی میں روزانہ کا حال یہ ہے, پھر کہتے ہو کہ ہم پہ پریشانی ہے. یہ فرما رہے ہیں, بھگتو, یہ قانون فطرت ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہائے ہائے آپ کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں گناہوں کو چھوڑتے؟ نیک عمل کرو گے تو تمہارے دل کو سکون مل جائے گا, تمہیں راحت مل جائے گی, لوگ تم سے خوش ہوں گے, تمہارے کام آسانی سے بن جائیں گے, تمہارے لیے دنیا میں عافیت ہو جائے گی, اور آنکھ جیسے ہی بند ہوگی تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ سب مضمون اردو زبان میں حضرت آسان کر کے فرما رہے ہیں. واللہ سب کلام پاک, یہ کلام پاک ہی آیات کا مفہوم ہے. اب اپنی زندگی کا جائزہ لے لو, میرے کہنے سے ذرا یہ بھی کر لو, ایک فہرست بنا لو, اس میں دیکھو کہ دن بھر میں تم سے نیک عمل کتنے ہوتے ہیں اور برے عمل کتنے ہوتے ہیں. بھائی جب تک تم گناہوں کو نہیں چھوڑو گے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں, اس کا رد عمل ضرور ہوگا. تمہیں برے خواب نظر آئیں گے, برے خیالات پیدا ہوں گے, لوگ تم کو ستائیں گے, بیماریاں پریشانیاں آئیں گی, ان کا خمیازہ تم کو بھگتنا ہوگا. اور اگر تم سکون چاہتے ہو تو تم توبہ کرو, استغفار کرو, گناہ کو چھوڑو, نیک کام کرو, یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے اور گناہ بھی تمہارے اختیار میں. تم نے تو اپنی زندگی بنا ہی لی ہے شر کی, شر پسند بن گئے ہو تو اب تم اس کا کیا تدارک کرو؟ ٹیلی ویژن تم دیکھو, ریڈیو تم سنو, گانا بجانا تم سنو, نامحرموں کو تم دیکھو, تو رات کو خواب تم کو برے نظر نہ آئیں گے تو کیا کسی اور کو نظر آئیں گے؟ ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, گانا بجانا ہے, رسومات ہیں, بدعت ہیں, بدمزگی پیدا ہو رہی ہے, اس کا ریئیکشن اب یہ ہو رہا ہے, بدمزگی ہو رہی ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو پاتا. بھائی ضرور ہوگا یہ سب, تم نے خدا کی نافرمانی کی, بھگتو اس کے نتیجے کو. کہتے ہیں کسی نے سفلی عمل کر دیا ہے, بے وقوف ہو, کسی نے عمل نہیں کیا, سن رہے ہیں آپ, کہتے سفلی عمل کر دیا, جس کو دیکھو ذرا سی بات ہوگی سفلی عمل کر دیا, سب سے آسان چیز. اور آپ خود جو سفلی عمل کرتے پھر رہے ہیں, تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمتہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی, مطلب میں چھوٹا سا بلاوز, پیٹ کھلا ہوا, بائیں کھلی ہوئی, اور ایک فیشنیبل قسم کی ایک عورت آ کے سامنے بیٹھ گئی. تم ڈاکٹر عبد الحی ہے؟ ہاں میں عبدالرحیم، ہم پر کسی نے سفلی کر دیا ہے، اس کا تم علاج کرو. حضرت نے کہا کہ تم خود سفلی ہو، تم خود ایک سفلی عمل ہو، یہ جو تم نے حلیہ بنایا. گئی اس کے بعد دوسرے روز برقع پہن کے آئی، اس چوٹ لگی، خود ہی سفلی عمل جو تم کر رہے ہو اس کی تو فکر کرو. وہ بہت عجیب بات ہے. فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ کسی نے سفلی عمل کر دیا ہے، بے وقوف ہو، کسی نے عمل ومل نہیں کیا، خود تم نے کیا ہے، تم خود سفلی عمل کر رہے ہو اور اس کا تدارک نہیں کرتے، عامل کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، تعویذ گنڈوں کے پھیر میں رہتے ہو. اس حماقت سے اب باخبر ہو جاؤ، سفلی عمل اگر ہوا ہے تو خدا کے حکم سے ہوا ہے، تم نے گناہ کبیرہ کیے ہیں، اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے. سفلی عمل والے سزا دے رہے ہیں تم کو من جانب اللہ، سفلی عمل جو تم پر کر رہا ہے وہ من جانب اللہ تم پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ تم کو ان کی سزا دے جو تم کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی والے بات ہے. یہی حال مسلمانوں کا ہے. کہتے ہیں فلاں ہر کفار آ کے پٹائی کرتے ہیں، کفار آ کے نوچ کھسوٹ لیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. تو ہے کیا یہ؟ اللہ میں نے مقرر کیا ان کو، اللہ میں نے ہم پہ مقرر کیا ہے ہماری بدامانی کی وجہ سے؟ بتائیے تو صحیح. آپ پورے مسلمانوں کا دنیا کے جائزہ تو لیجئے. ایک نگاہ کو نامحرم سے بچانے کا اتنا بڑا قانون قرآن پاک میں، اس کی مخالفت میں، اس کے مطابق کتنے لوگ دنیا کے مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں؟ اچھے اچھے دیندار اپنے گھروں میں شرعی پردہ نہیں کرتے، کراتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں اور ٹھیکے دار ہیں اور تفاصیل کا درس و فلاں اور یہ کرتے رہتے ہیں. سب جھوٹ ہے. اگر تم سچے ہوتے تو سب سے پہلے تم اپنے اندر اسلام پیدا کرتے، تم اپنے اندر اسلام کے اوپر پورا پورا عمل کرتے ہوتے. بڑے عالم ہیں، بڑے مقتدا ہیں، بڑے فلاں ہیں، اس علم کا کیا فائدہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم وبال ہے جس پہ عمل نہ کیا. کس لیے تم حدیث شریف کی کتابیں پڑھتے ہو؟ کس لیے قرآن کی تفسیریں پڑھتے ہو؟ یہ مقتدا دین کا حال ہے. پھر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی کس فقہ کے روح سے یہ حلال ہو گیا مجھے بتا تو چلے، بتاؤ تو صحیح. کراچی میں بھی میں لوگوں کو کہتا رہا، لاؤ تو صحیح بتاؤ، جس میں شیعہ سنی کو بھی اختلاف نہ ہو اس کو بھی تم نے حلال قرار دے دیا. اس کے حرام ہونے میں ضرور اس کی سزا ملے گی. کبھی آدمیوں کے ذریعے تمہیں ملے گی، کبھی شیطانوں کے ذریعے ملے گی، کبھی حادثات کی صورت میں ملے گی، کبھی بیماری کی صورت میں ملے گی. سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ لوگ شکایت کرتے ہیں ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے ہو رہا ہے. جو چیزیں زہر ہیں اور بڑی سنگین ہیں اور ان پر ہم کاربند ہیں، یہ سب دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اچھے اعمال اختیار کرو، اس کا ثمرہ دنیا میں بھی عافیت کی صورت میں ملے گا اور آخرت میں بھی جنت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سب اعلان کر دیا ہے، تمہارے اختیار میں ہے. تم دوزخ والے اعمال اختیار کر لو یا جنت کے اعمال اختیار کر لو، چھپی ہوئی کوئی بات نہیں. تمہارے برے اعمال کا تدارک کوئی نہیں کر سکتا، چاہے بیرسٹر صاحب ہوں چاہے جج صاحب ہوں، کوئی تدارک نہیں کر سکتا. نہ حکیم کر سکیں گے، نہ عامل کر سکیں گے، اور نہ وظیفے والے کر سکیں گے، نہ تعویذ گنڈے والے. جب تک کہ تم بدعمالیوں کو نہ چھوڑ دو گے، گناہ کو نہ چھوڑو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور کریمی یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، ہم سب معاف فرما دیں. لا تقنطوا من رحمۃ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے شیطان نے بہکا دیا، مروب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، تم نے گناہ کر لیا، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، دل سے. میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھو تم گھبراؤ نہیں، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تم نا امید نہ ہو، تم صاحب ایمان ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سب معاف کر دیں گے. ان دن رات میں جو تم گناہوں میں لگے ہوئے ان کو پہلے چھوڑو، توبہ کرو، پھر دیکھو عافیت ملتی ہے نہیں. تم آزما کر تو دیکھو، گناہ چھوڑو اور توبہ کرو اور استغفار کرو، پھر دیکھو دل کی حالت بدلی یا نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بدل جائے گی. بس حق تعالیٰ کے سامنے اقرار کرو کہ یا اللہ ہم سے بھلا بھول چوک اور خطا و نسیان ہو گیا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، ہماری بدکارزاریاں اور شامت اعمال ہم کو پریشان کیے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آپ معاف فرما دیں، ہم پہ رحم فرمائیے. ارے غور تو کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ خود تم سے کہلوا رہے ہیں. یوں کہو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ رحمت ہے حق تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر، اس سے فائدہ اٹھاؤ. روز اللہ میاں کے سامنے یہ پڑھا کرو یہ دعا، وہ سمیع و بصیر ہیں، سب سنتے اور دیکھتے ہیں، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ان کو تم دور نہ سمجھنا، وہ تمہارے قریب ہیں. جب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کہو کیا کہتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تم ہماری مخلوق ہو، ہماری توجہ تمہارے اوپر ہے، تم مومن ہو. غور تو کریں، ارے ہزار جانے قربان، یہ کتنی بڑی ناقدری ہے کہ حق تعالیٰ خود ہمیں الفاظ بتلائیں کہ تم یوں کہو اور پھر بھی تم نہ کہو. اور تم اس کی طرف رجوع نہ کرو اور اس کی بجائے تم عاملوں کے پاس دوڑتے پھرو. ارے یہ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. تم کیسے مومن ہو اور کیسے مسلم ہو؟ جو بلا رہا ہے تم کو, تمہارا خالق و رازق ہے, جو تمہارا حاجت روا ہے, جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, اس کو چھوڑ کر بھاگے بھاگے پھرتے ہو عاملوں کے پاس. بس تمہاری ساری پریشانی, دشواری, بیماری, مصائب اور آرام کا علاج ایک ہی نسخہ ہے, اور وہ رجوع اللہ ہے. دعا کیجیے. حضرت نے دعا فرما دی ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, دعا کر لیتے ہیں. یہ وادی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سے شامت اعمال برداشت نہیں ہوتی, یہ بیماری, یہ پریشانی, یہ بدحواسی, یہ پراگندگی, یہ لوگوں کا ستانا, یہ لوگوں کا ظلم و ستم, یا اللہ ہمیں عاجز کر دیا ہے, اس زندگی نے ہمیں پریشان کر دیا ہے, چاروں طرف شیطان ہی شیطان نظر آتے ہیں اور ہماری بدعمالیاں ہیں. یا اللہ ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ عالی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ کے ناچیز بندے ہیں, آپ کے حضور, آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہم نے اپنی بدعمالیوں سے, غفلت سے اپنے آپ کو برباد کر لیا, تباہ کر لیا. ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے, بڑے گھاٹے میں آ جائیں گے. ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے بھول چوک ہوئی ہے لیکن ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے. یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے, آپ نے فرمایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ہم اسی کلام کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں فریادی ہیں اور التجا کرتے ہیں. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرما لیں. یا اللہ ہمارے حالات اور معاملات کو پاکیزہ کر دیں. یہ شامت اعمال ہماری آنکھوں کے گناہ, ہمارے کانوں کے گناہ, ہمارے دل و دماغ کے گناہ جو ہم سے دن رات صادر ہو رہے ہیں, اب وہ بیماریوں کی صورت میں, دشواریوں کی صورت میں ہمیں گھیر رہے ہیں. یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہم پریشان ہو رہے ہیں. یا اللہ ہم کریں کیا؟ یا اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے اٹھائے نہ جائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یا اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. یا اللہ آپ ہی نے یہ کلمات تلقین فرمائے ہیں, ہمیں ان کا مورد بنا دیجیے. واعف عنا, یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دیجیے. یہ آپ ہی کا کلام ہے, ہمیں جنہوں نے ستا رکھا ہے اور پریشان کر رکھا ہے, چاہے وہ نفس ہو یا شیطان, ابلیس ہو یا انسان ہو, آپ ہمارے مالک ہیں, ولی ہیں, مولا ہیں. آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہم آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں. ہماری فریاد اور دعا کو یا اللہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں بخش دیجیے. یا اللہ ہم کو عافیت کاملہ عطا فرمائیے, اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دیجیے, امن چین اور سکون عطا فرمائیے, اور ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائیے, اور اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائیے, اور گناہوں سے بچا لیجیے. اور یا اللہ جب آنکھ بند ہو تو آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں جنت عطا فرمائیے اور جہنم کے آزار سے بچا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. بحق سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم.